یہ صبح مدینہ حضرت یہ صبح مدینہ شام مدینہ پڑھو حضرت شیخ العرب والا جمع رب اللہ حضرت مولانا حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا کلام ہے اور اس کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بلا جانے کیا دامو مینہ عالم تیرا قید ہے خوش خرام بلا جان کیا جانو مینائے عالم تیرا کیسے خوش خرام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مجھے نظر احترام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مجھے نظر احترام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. نگاہوں میں کھلتا نیت ہے ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں کھلتا نیت ہے ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں ہو جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں سلطانیت بھیج ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت بھیج ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، ہو آزاد اکثر غم دو جگہ سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، ہو آزاد اکثر غم دو جگہ سے، جو ہو جائے دل غلام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
یہ اشعار میں گھر میں ہی پڑھتا ہوں، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو حضرت والا کی مجلس میں ہوتی ہے. اس مجلس میں اشعار پڑھنے سے کچھ اور کیفیت ہو جاتی ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، قادر حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. جی، مجھے لوگ مولانا محمد حنیف کہتے ہیں. اور میں دو گھنٹہ جراثات پڑھاتا ہوں، تفسیر پچھلے سال تفسیر اور حدیث دونوں پڑھایا تھا، اور اس سال دونوں گھنٹے تفسیری کا گھنٹہ ہے. اور پھر اس کے بعد جمعہ پڑھاتا ہوں جمعہ گوٹ میں، اور پھر جمعے کے دن بعد نماز عشاء دارالعلوم عثمانیہ سو کوارٹر میں درس قرآن دیتا ہوں. اور ابھی ہر جمعرات کو تقریباً 10 بجے خواتین کے ہاں میرا بیان ہوگا. خواتین کے اندر میرا بیان ہوگا اور پردے میں ہوگا انشاءاللہ. وہ کسی اور جگہ ہوں گے، میں کسی اور جگہ ہوں گا. اور پچھلے سال بھی دیا تھا، لیکن بجلی کی وجہ سے ان لوگوں نے اس سلسلے کو جو ہے ملتوی کر دیا تھا. پھر وہاں سے خبریں آنے لگی کہ بھائی آپ جو ہے کہ اس کے دوبارہ شروع کریں. یہ سب ہمارے حضرت والا کی فیض سے ہے. اور مدرسے میں کتنے برس سے؟
مدرسے
میں تقریباً 37 سال سے ماشاء اللہ یہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں مدرسے میں. اور مجھ سے میرے مرشد کی جوتیوں کے صدقے مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور بہت محبت رکھتے ہیں. اور حضرت والا رحمہ اللہ کی تعلیمات کو الحمدللہ پھیلاتے بھی ہیں. اپنے بیانات میں حضرت والا ہی کی تعلیمات پیش کرتے ہیں اور حضرت والا کے اشعار سے بے حد محبت اور والہانہ عاشقانہ جذبہ رکھتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اشعار میری روح ہے. تمام تر تعلیمات اور روحانیت اور جذب کے زبردست آثار ہر شعر کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اشعار کی قدر بھی نصیب فرمائے, ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اور اللہ ان کے اندر جو آپ نے جذب رکھے ہیں اللہ ہم سب کو جذب کی برکت سے جذب فرما لے, اور ان اشعار کے اندر جو نور ہے اللہ وہ بھی ہمارے قلوب میں پیوست کر دے اور اس نور عطا بھی فرما دے اور اس کی بقا بھی فرما دے اور ارتقا بھی فرما دے. حضرت والا رحم اللہ کے الفاظ ہیں جس کو میں یہاں استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ عطائے نسبت بھی فرما دے, بقائے نسبت بھی فرما دے, ارتقائے نسبت بھی فرما دے. اللہ نسبت اپنی نسبت عطا بھی فرما دے اور اس کو باقی بھی فرما دے. ایسا نہ ہو کہ کسی بدعملی کی وجہ سے وہ دولت چھن جائے. اور ارتقا بھی, کیونکہ مومن کی شان کے خلاف ایک جگہ ٹھہرے رہنا, تو اس میں ارتقاء یعنی ہر لمحہ ترقی ہوتی رہے. یا اللہ عطائے نسبت بھی فرما دے, بقائے نسبت بھی فرما دے, ارتقائے نسبت بھی عطا فرما دے. اسی طرح ان اشعار میں اور حضرت والا کی تعلیمات میں جو نور ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما, کسی کو بھی محروم نہ فرما, اور بقا بھی عطا فرما اور ارتقاء بھی عطا فرما. اپنے اخص الخواص اور اپنے مقبولین میں بلا استقاق ہمارا شمار فرما دے اور اپنے مقبولین کے جیسے اعمال ہم کو نصیب فرما دے. جزاک اللہ. یہ صحیح تار دیکھو, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کورم کی ڈھائی میں. کئے بجے آپ یہاں پہنچ گئے تھے؟ اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کئے بجے یہاں پہنچ گئے تھے؟ اچھا, آپ کے بچے بیوی وغیرہ تو نہیں ہے کوئی؟ پورا گھر خاندان ہے نا, اور آپ کے لیے. اور آپ بھی آ گئے تھے سویرے, آپ بھی دور رہتے ہیں, اتنے قریب تو نہیں رہتے. تربیت عاشقانِ خدا ہمارے حضرت والا شیخ الرب ولد معالج اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی خطوط کے جوابات کا مجموعہ ہے. ایک خط میں اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں, اپنی اصلاح کے لیے, اپنے نفع کے لیے اور سننے والوں کے نفع کے لیے, اللہ اس کو نافع بنا دے ہمارے لیے. حال میں لکھا ہے کہ میری عمر 21 سال ہے, میں پرائیویٹ ملازم ہوں اور لاہور کا رہائشی ہوں. میں نے آپ کے سلسلہ مواعظ حسنہ کی چند کتابیں, مثلا مواعظ نمبر اور سارے واعظ کے نمبر لکھے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کچھ مواعظ پڑھے ہیں. یقیناً یہ مواعظ انسان کی فلاح اور نفس کی اصلاح کے لیے بے حد مفید نسخہ ہے. جب میں انہیں پڑھتا ہوں تو آپ کے دیدار اور ملاقات کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ کراچی میں رہائش پذیر ہیں, میں وہاں آ نہیں سکتا, لیکن خواہش ہے کہ آپ جب بھی لاہور تشریف لائیں میں آپ سے شرف ملاقات حاصل کروں. میرا خط لکھنے کا اصل مقصد آپ سے بحث ہونا ہے. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ چند ماہ قبل لاہور حاضری ہوئی تھی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ نز چڑیا گھر وہاں سے رابطہ رکھیں. وہاں ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب ہمارے وپالا کے خلیفہ وہاں ہوتے تھے, وہاں کا لکھا ہے. لاہور کا جو چڑیا گھر ہے اس کے ساتھ ہی مسجد ہے, مسجد اور خانقاہ بھی ہے. جب کبھی لاہور آنا ہوگا تو وہاں سے معلوم ہو سکتا ہے. حال میں لکھا ہے کہ ویسے تو میرا اور میری فیملی کا آج کے دور کے کسی پیر پر عقیدہ نہیں ٹھہرتا, جس کی وجہ جعلی پیروں کی کثرت ہے. جس نے ڈالی رکھ لی, ہاتھ میں تسبیح لے لی, وہی پیر بنا بیٹھا ہے اور اپنے حلیے کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے. جواب فرمایا کہ صحیح ہے, لیکن قیامت تک سچے اللہ والے بھی موجود رہیں گے, تلاش کرنا ہمارا آپ کا کام ہے. حال میں لکھا ہے کہ آپ کے موائز میں پڑھا تھا کہ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے کیونکہ ولایت کے دروازے بند نہیں ہوئے, اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیعت ہونا فرض نہیں, اصلاح نفس فرض ہے, اور خط و کتابت سے بھی بزرگ کو اپنا کسی بزرگ کو اپنا مشیر بنایا جا سکتا ہے. جواب فرمایا صحیح. حال میں لکھا ہے کہ لہذا میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا مشیر بناؤں. پیر بزرگ لوگ تو اپنے کو مٹاتے ہی ہیں, چونکہ نئے ہیں تو اس میں کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی, لیکن بزرگوں کو اپنا مشیر مشورہ تو لینا چاہیے ضرور, لیکن مشیر کا لفظ استعمال کرنا ادب کے خلاف ہے. لیکن بہرحال جیسا حضرت نے فرمایا تھا اس میں سادگی ہے, مشیر معنی مشورہ دینے والا. اور جب بھی آپ لاہور تشریف لائیں تو باقاعدہ آپ سے بیعت ہو جاؤں. ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ کیا بیعت کا سلسلہ خط کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے؟ جواب فرمایا کہ ہو سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ پہلے اصلاحی خط و کتابت کریں. جب خوب اطمینان ہو جائے, اعتماد ہو جائے اور محبت خوب بڑھ جائے تب بیعت ہوں. اصلاح کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں. حال میں لکھا ہے کہ آپ کے واعظ نمبر 3 تعلق معاللہ میں حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ روس میں ایک چڑیا ہے جو جس کو قاز کہتے ہیں, جو کہ ہندوستان صرف ہندوستان پاکستان آتی ہے اور آنے سے پہلے روس کے پہاڑوں میں انڈے دے کر آتی ہے اور یہاں سے اپنی توجہ سے ان انڈوں کو گرماتی ہے اور واپس جا کر دیکھتی ہے تو انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے چڑیا کی توجہ میں اس قدر طاقت رکھی ہے تو اللہ والوں کی روحوں میں کیا بات ہوگی؟ ان کی دعا اور توجہ میں اللہ نے خاص اثر رکھا ہے. بس جناب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر نظر فرمائیں. بس چاہتا ہوں کہ اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جواب فرمایا کہ دعا سنت ہے جو توجہ محض سے افضل ہے. دل و جان سے دعا کرتا ہوں, جو اللہ کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتے. مطمئن رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ والے بن جائیں گے. حال میں لکھا ہے کہ خط کو طویل کرنے کو جی چاہ رہا ہے, لیکن ڈر ہے کہ یہ خط ردی کی ٹوکری کی زینت نہ بن جائے اور میری ساری امید پر پانی نہ پھر جائے, کیونکہ یہ خط بڑی امید سے لکھ رہا ہوں کہ شاید میری اصلاح آپ حضرت سے ہی ہو جائے. اگر آپ نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں کہ تیری اصلاح نہیں ہو سکتی. جواب فرمایا کہ جو اللہ کا طالب ہے اس کا خط ردی کی ٹوکری میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے. حال میں لکھا ہے کہ جناب مجھے کوئی عمل ایسا بتائیں کہ جس سے نفس کی بیماریوں کا علم ہو جائے. حال میں لکھا ہے کہ جناب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے نفس کی بیماریوں کا علم ہو جائے اور میں شیطان کے دھوکے اور نفس سے چھٹکارا پا جاؤں. جواب فرمایا کہ احقر کی کتاب یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج غالباً خانقاہ لاہور سے مل جائے گی, اس کا مطالعہ کریں, جس سے نفس کی بیماریوں کا علم ہوگا. اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے حالات کی دینی مشیر کو اطلاع کریں اور جو علاج وہ تجویز کرے اس کی اتباع کریں. یہ روح کی بیماریوں کا علاج تو کئی زبانوں میں بہت زمانے پہلے سے شائع ہو رہی ہے, کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, بہت ساری زبانوں میں ہو چکا ہے ترجمہ. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی خود ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے شیخ مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمہ اللہ لوگوں کو تعلیم فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت کی نام لے کر فرماتے تھے کہ اختر کی کتاب روح کی بیماریوں کا علاج پڑھا کرو. حال میں لکھا ہے کہ سنت کے مطابق وضو کا طریقہ تحریر فرما دیں کیونکہ شاید ہم وضو درست نہ کرتے ہوں. جواب فرمایا کہ احقر کا رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں خانقاہ لاہور سے مفت تقسیم ہوتا ہے. اس میں سنت کے مطابق وضو نماز وغیرہ غرض 24 گھنٹے کی سنت کی زندگی لکھی ہوئی ہے. اس سے وضو کا مسنون طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا. حال میں لکھا ہے کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے تحلم کا ختم شریف 25 تاریخ کو ہو تو اگر کوئی 17 تاریخ سے اس میت کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور 25 تاریخ کو ختم میں قرآن شریف کا ثواب لکھا دے اور بعد میں پڑھ کر پورا کر دے تو کوئی حرج یا گناہ تو نہیں؟ جواب فرمایا کہ چہلم کا سنت اور شریعت میں کوئی حکم نہیں. یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے جو بعض نادان مسلمانوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنا لی. اپنے مردوں کو روزانہ ایصال ثواب کیجیے 40ویں دن کیوں کرتے ہو؟ مردوں کا عمل تو ختم ہو گیا, ان کو ہر وقت ایصال ثواب کی ضرورت ہے. 40ویں دن تک مؤخر کرنا عقل کے خلاف بھی ہے. مثلا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ابھی ہو گیا اور اس کو فوراً خون کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض کو فوراً خون چاہیے, لیکن اس وقت کوئی کہے کہ نہیں صاحب, ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ 30ویں دن یا 40ویں دن خون دیا جاتا ہے, تو کیا یہ عقل کی بات ہے؟ مردے کو ابھی ثواب کی ضرورت ہے اور نادان لوگ تیجا اور 40واں پر مؤخر کرتے ہیں. یہ دیر کرنا خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی, یعنی قرآن و سنت سے بھی ثابت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے کبھی تیجا اور چہلم نہیں کیا. پہلے بھی سنایا تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ بھائی کے پڑوس میں انتقال ہو گیا اور ان کے باہر سے رشتے دار آئے ہوئے تھے, تو وہ 10ویں دن بھائی سے کہنے لگے 10ویں 11ویں دن کی کل آپ ہمارے یہاں آئیے گا, ہمارے یہاں چہلم ہے 40واں ہے. بھائی نے کہا کہ آپ کے انتقال ابھی 10 11 دن ہوئے ہیں 40واں کے؟ انہوں نے کہا ہمارے جو تعزیت کے لیے آئے ہوئے باہر شہر سے ان کو جلدی جانا ہے, اس لیے 40واں کل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی جہالت سے ہمیں بچائے, اور یہ نحض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اہل حق سے جوڑ دیا. اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو تو ہم بھی کہیں اسی طرح بدعتوں میں گٹر خانے میں پڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھنا چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک خط اور ہے, یہ بھی بہت نافع ہے. ایک عالم صاحب کا اصلاحی خط ہے. حال میں لکھا ہے کہ گزشتہ خط ملا, حضرت نے چلے سے قبل 2 ماہ اصلاحی مکاتبت کا حکم فرمایا, مگر حال یہ ہے کہ 6 ماہ ہے, 6 ماہ اصلاحی مکاتبت کا حکم فرمایا, مگر حال یہ ہے کہ حضرت سے دوری اور لا علمی کی نحوست کی وجہ سے روحانی بیماریاں ایسی چھا گئی ہیں جیسے زخمی بدن پر مکھیاں. حضرت آپ کی دعا اور علاج سے جس عورت کی محبت کی بیماری سے شفا ملی تھی وہ شاید عارضی تھی. اس عورت کے دوبارہ ایسے حملے شروع ہوئے کہ کچھ علاج سمجھ میں نہیں آتا. اس عورت نے تو میری عقل اڑا دی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. مجبور و پریشان ہو کر اپنے حکیم اور طبیب سے رجوع کر رہا ہوں. حضرت والا نے جواب فرمایا کہ ایسی صورت میں آپ فوراً 40 دن کے لیے خانقاہ آ جائیں اور یہ دونوں خط ساتھ لائیں. انہی عالم کا دوسرا خط ہے. حال میں لکھا ہے کہ من جملہ دوسرے امراض کے ایک بڑا مرض عورت کی محبت کا بھی ہے, جس کی وجہ سے دین اور دنیا خراب ہوئے. اب الحمدللہ وہ کیفیت تو نہیں, مگر بعد میں ابتلاء معصیت کا خطرہ ہے. خانقاہ میں بھی کبھی وسوسہ آتا ہے کہ اس کو فون کروں, مگر حضرت کی صحبت میں حاصل نور تقویٰ کی برکت سے اس بری خواہش کو دبا لیتا ہوں. اس برے ارادے کو دبانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا خاص قرب محسوس کرتا ہوں, مگر حضرت ایسا علاج فرمائے کہ اس مرض کی ہمیشہ کے لیے جڑ کٹ جائے. جواب فرمائے کہ اگر ایک دفعہ بھی معصیت میں ابتلا ہو چکا ہے تو اس کا وسوسہ عمر بھر آئے گا. عمر بھر مجاہدہ کرنا ہے اور اسباب گناہ سے دور رہنا ہے. تقاضوں سے نہ گھبراؤ, اگر مجاہدہ سخت ہے تو انعام قرب بھی تو عظیم الشان ہے. اگر مجاہدہ سخت ہے تو انعام قرب بھی تو عظیم الشان ہے. یہ تمنا کرنا کہ وسوسہ نہ آئے نادانی ہے, مجاہدے کے لیے تیار رہو. وسوسہ اور تقاضائے معصیت پیدا ہونا برا نہیں، اس پر عمل کرنا برا ہے. حال میں لکھا ہے کہ پہلے خط میں حضرت نے آخری درجے کا علاج یہ تجویز فرمایا تھا کہ اس مقام سے شرق و غرب کی دوری مطلوب ہے، یعنی جہاں گناہ کا موقع، گناہ میں مبتلا ہونے کا موقع ہے، اس مقام سے بہت دوری مطلوب ہے، شاید یہ علاج مرض کو ختم کر دے. مگر حضرت یہاں صورتحال ایسی ہے کہ بڑا قصبہ ہے. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں ایک عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ فاصلے جو ہے یہ اس موبائل فون نے سمیٹ دی ہیں، کہ اب رابطہ رکھنا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے موقع گناہ سے بھی دوری چاہیے اور اس فتنے سے بھی بہت دوری چاہیے، کیونکہ اگر معشوق دور ہے، گناہ کا موقع دور ہے، تو یہ اسمارٹ فون تو ہاتھ میں ہے، اب امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، دنیا کا کوئی کونا اس سے دور نہیں ہے، تو اب اس چیز سے بھی انتہائی دوری ضروری ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ یہاں وہ عالم صاحب لکھ رہے ہیں حال میں کہ یہاں صورتحال ایسی ہے کہ ایک بڑا قصبہ ہے، مجھے یہاں پر کام کرتے تیسرا سال ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کافی فضا بنی، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، فیض ناظرہ، تعلیم الاسلام، بہشتی زیور، مسنون دعائیں، بڑوں میں نمازوں کی تصحیح اور ضروری مسائل یاد کرائے. ایک محنتی استاد بھی شعبہ حفظ میں پڑھا رہے ہیں، تقریباً 80 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں. پہلے مدرسہ ایک عارضی مکان میں چل رہا تھا، ابھی ایک آدمی نے 20 مرلہ زمین مدرسے کے لیے میرے نام تولیت و اہتمام کے ساتھ وقف کی ہے اور انتقال بھی دے دیا ہے، یعنی منتقل کر دیا. اب اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو ظاہری اسباب کے درجے میں نقصان ہے، دوسرے اہل بدعت کا بھی خطرہ ہے، ابھی تو وہ دبے ہوئے ہیں، میرے جانے سے ان کے غلبے کا خطرہ ہے، لیکن یہاں رہنے سے ابتلاء معصیت کا قوی اندیشہ ہے. اب یہ جواب جو ہے انتہائی ضروری اور بہت ہی سمجھ کی بات ہے. جواب حضرت والا نے فرمایا کہ نفع لازم نفع متعدی پر مقدم ہے. نفع لازم یعنی اپنا نفع، اور متعدی دوسروں کو نفع پہنچانا، اپنے نفع ضروری ہے. اگر نفع لازم کے فوت ہونے کا یعنی ابتلاء معصیت کا قوی اندیشہ ہے تو مدرسہ اور دیگر دینی خدمات اور دوسروں کے نفع کو بھول جائیے. قو انفسکم پر عمل کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں معصیت یقینی ہو، جہاں یقین ہونے لگے کہ میں معصیت میں مبتلا ہو جاؤں گا. اب یہ کتنی سہم کی بات ہے، سوچو کہ اگر خدا نخواستہ شیطان بہتا دے، کیونکہ یہ تو اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں لیکن پوری عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں. ایسے قصے ہو بھی چکے ہیں کہ بڑے پرہیزگار لوگ بھی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے نفس پر انہوں نے بھروسہ کر لیا اور رسوائی ان کا مقدر بنی. ابھی اتنے بڑے مدرسہ چلا رہے ہیں، اگر خدا نہ خاص طور مبتلا ہو جاتے معصیت میں تو ان کی کتنی رسوائی ہوتی اور کتنے لوگوں کو تھو تھو کرتے. حضرت نے ان کو پہلے ہی تنبیہ فرما دی کہ اس کو جگہ کو چھوڑ دو اگر یقینی ہو. یہ بات ہے کہ اگر یقینی ہو تو ایسے دین کے نفے کو اپنے نفع لازم کو نفع متعدی پر مقدم رکھنا چاہیے. قرآن پاک کی آیت ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، پہلے اپنی جان کو بچانے کا حکم ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو، پھر اور لوگوں کو. حال میں لکھا ہے کہ دوسرے بڑے قصبے میں بھی ایک آدمی نے مجھے 2 کنال زمین دینے کا کہا ہے کہ یہاں بھی مدرسہ قائم کرو، کیونکہ اس قصبے میں بھی مدرسہ نہیں ہے. بندے نے اس سے کہا ہے کہ حضرت والا سے مشورہ کر کے بتلاؤں گا جیسے حضرت کا حکم ہو. حضرت نے جواب فرمایا کہ وہیں ہجرت کر جائیے، مدرسہ اور دینی خدمات مطلوب نہیں، معصیت سے حفاظت اور رضا الہی مطلوب ہے. یہ ہے پوری زندگی گزارنے کا اصول، معصیت سے حفاظت اور رضا الہی مطلوب ہے. دینی خدمات کوئی فرض نہیں ہے، آج کوئی آدمی نہیں کر سکتا نہ کرے، لیکن اپنے کو گناہ سے بچانا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. فرض کیجئے کہ ایک شخص نہ تو کوئی مدرسہ ہے اس کا، نہ کوئی تعلیمی سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کو معصیت سے حفاظت نصیب ہے، گناہ سے بچتا ہے، متقی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. اور ایک آدمی کے مدرسہ بڑے بڑے مدرسے ہیں اور مشہور بھی ہے، لوگ بھی اس کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، لیکن معصیت میں مبتلا ہے، یا اللہ اس سے راضی نہیں تو بتائیے کہ اس کی دینی خدمات کس کام کی ہوں گی. یہ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو سب سے پہلے اپنی جان کا حق ہے کہ اپنی جان کو معصیت سے بچائے, دوسرے کو نفع. آج کل یہ بہت کتنا ہو رہا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مصلحتیں بنا کر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, گناہ کو اختیار کر رہے ہیں, سنت کے خلاف چل کے دوسروں کو دین پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ راستہ صحیح نہیں ہے, گمراہی کا راستہ ہے. سنت اور شریعت کے قوانین کو توڑ کر کسی کو نفع پہنچانا, جیسے پہلے حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ کو ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ ٹی وی پر آیا کریں اور اس سے لوگوں کو بہت نفع ہوگا, تو وہ پورا جواب مفصل آیا تھا لیکن اس کا لب جواب یہی تھا جو میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے رسول اللہ کی تعلیم کہ دین اور شرعی قوانین اور سنت کے خلاف چل کر کبھی دوسروں کو دین پہنچانا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. اپنے نفع کو لازم کر کے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے دوسروں کو دین پہنچانا وہ صحیح ہے. غلط یہ کہ لکھا ہے کہ وہیں ہجرت کر جائیے, مدرسہ اور دینی خدمات مطلوب نہیں, معصیت سے حفاظت اور رضائے الہی مطلوب ہے. آگے حال میں لکھا ہے کہ کیا یہ اصلاحی خط پڑھ کر جلا دینے چاہیے. اگر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور حصہ بہن میں لکھا ہے کہ جلا دیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نہیں چاہتا کہ دوسروں کی نظر پڑے اور واقعتاً بندہ اس کو گراں سمجھتا ہے کہ ہماری روحانی بیماریوں والے حالات کسی اور کی نظر سے گزرے, جیسے حضرت والا تجویز فرمائے. جواب میں لکھا ہے کہ خطوط کو جلا سکتے ہیں لیکن علاج کو کسی ڈائری میں محفوظ کر لیں, یعنی ظاہر ہے کہ اپنا گناہ کسی کو بتلانا بھی جائز نہیں ہے, اپنے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے, اپنے گناہ کا اظہار کرنا سرعام یہ بھی جائز نہیں, اور شیخ کو بھی جب بتلائے کہ جب دیکھے 10-15 دن کے اندر دیکھے شیخ کی یعنی جو اس گناہ کی عادت ہے وہ نہیں چھوٹ رہا, تو شیخ کو اصلاح کی نیت سے بتانا جائز ہے, باقی کسی کو اپنے گناہ کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تو چھپاتا ہے ستاری کرتا ہے, مگر وہ بندہ رات بھر کے گناہ دوستوں یاروں میں آ کر جو ہے گپے مارنے میں اپنے گناہ کا اظہار کر دیتا ہے, اللہ تو اس کو چھپاتا ہے اور وہ لوگوں کو اس کو بتا دیتا ہے. یہ بھی گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے. بعض لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, بیماری ہے, ہمارے دوست ہیں ان کے گھر میں سر میں تکلیف رہتی ہے اور ہمارے بھی گھر میں تکلیف ہے, اور بہت سے لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ہے. اول میں کل بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا جب بیماری آتی ہے تکلیف آتی ہے فوراً ہمارا ذہن جو ہے دوا اور ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے یہ تعلیم فرمائی کہ کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی بات ہو پہلی نظر اللہ پہ جانی چاہیے, پہلے دعا کیا کرو پھر دوا کرو, پہلے دعا کرو پھر تدبیر کرو. اور فرمایا کہ تدبیر تو بھیگ کے پیالے ہیں, تدبیر تو بھیگ کے پیالے ہیں اور عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں, تو خود بھی دعا کرنا چاہیے. مگر کل یہی کہہ رہا تھا دوستوں سے کہ لوگوں نے اتنا ہی دین سیکھا کہ جہاں کوئی تکلیف آئے بیماری آئے فوراً پیر صاحب کو اطلاع کرنا سب سے پہلا جو ہے وہ اسٹیپ یہ ہے کہ پیر صاحب کو اطلاع کریں, بس یہ دین سیکھا ہے. اب ان سے میں نے کہا کہ بھائی یار بخار ہے بچے کو تو بخار کی دعا ہے خاص وہ پڑھ کے دم کرو, اب مجھ سے پوچھا کون سی دعا. اتنے برسوں سے انہوں نے مجھے بہت افسوس ہوا, اور اگر نہیں بھی کہا تو ایک کتاب ہے مناجات مقبول اس میں سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں, وہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے. بخار کی دعا الگ ہے اور نظر بد کی دعا ہے, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تکلیف کے لیے مشہور دعا ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنے والی, کہیں تکلیف ہو جسے میں اس پر ہاتھ رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے, اور اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر, یہ پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ رکھ کے دعا پڑھے, وہ تکلیف جاتی رہتی ہے. اور دعا بھی کرے تو پھر دوا بھی کر لے, دعا کرنا سنت ہے. اور یہ کہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی فرمائش کی ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرمائے, جس کے لیے کوئی پریشانی ہو اللہ اس مسلمان کی پریشانی کو دور فرما, مسائل کو حل فرما, ہم کو اور ہماری اولادوں کو سننے پر شریعت کا مکمل تابع فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عشق و محبت نصیب فرما دے, اور اللہ ہمیں غیروں کے طریقوں سے, بے پردگی سے, غیروں کے طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اس سے نفرت اور بیزاری اور دوری عطا فرمائے, بہت دوری عطا فرمائے. غیروں کے طریقوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. غیروں کا طریقہ مغضوب لوگوں کا طریقہ, جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, یہود و نصارہ کی نقل میں آج اور چڈیاں بھی پہن لیتے ہیں, گھٹنے کھول لیتے ہیں, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماس فل من التابعین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹکنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ٹکے گا جہنم میں جلے گا, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے, اور گھٹنے کھول لینا جو ہے یہود و نصارہ کی نقل میں یہ آسان معلوم ہوتا ہے, یہ عقل خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دعا کو معمول بنا لینا چاہیے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس دعا کا اہتمام ان شاء اللہ تعالیٰ ولی اللہ بنا دے گا, اور دل سے مانگے اور امید سے مانگے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بھلائی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے پیارے شیخ کی تعلیمات کی قدر بھی نصیب فرما دے, ایک ایک لفظ کی قدر نصیب فرما دے, اور اللہ ان تعلیمات میں عمل والا تو رہے نہیں, اے اللہ ان تعلیمات میں جو جذب تجلیات جذب ہیں اور انوارات ہیں, اے اللہ ہمیں ہر ایک کے قلوب کے اندر اس کو پیوست فرما دے, اور اللہ اپنے تجلیات کی بھید ہم سب کو عطا فرما دے, ہم سب کو ہماری اولادوں کو جذب فرما لے, اور اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر, عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, سنتوں کا عشق عطا فرما دے, اور قرآن پاک سے محبت اور لگاؤ اور عشق نصیب فرما دے, اور اس کی تلاوت کو صبح شام ہمارا رزق بنا دے, اور اللہ ہر پریشانی سے, ہر مصیبت سے, بلا سے, آفت سے, ہر مہلک بیماری سے مجھ, میری بھی, میرے گھر والوں کی, ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, وہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا پیارے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. ہم محتاج ہیں, فقیر ہیں, اے اللہ ہر نعمت کے فقیر اور محتاج ہیں. اے اللہ ہم کسی نعمت کے لائق نہیں ہیں, ہم دھتکارے جانے کے لائق ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اور کسی نعمت سے محروم نہ فرمائے. اللہ دین کی نعمت کو, دنیا سے نعمت کو اللہ کسی نعمت سے محروم نہ فرما لیے, دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اے مالک دو جہاں, ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے, آپ ہمیں خوش کر کے معاف فرما کر خوش ہو جائیے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے, اللہ ہم کے مرتبے بہت بلند فرما دیجیے. اللہ ہم کے اہل و عیال اور خاندان والے اور قیامت تک کے والے آنے والی نسلوں کو بھی اپنے اقص و خواص میں, اپنے مقبولین میں شامل فرما لیجیے, اور اللہ دونوں جہان کا شرف اور عزت ان کو عطا فرمائیے, اور اللہ ہم کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم. اگر اللہ کے خوف کے محبت کے آنسو لگ گئے, تو اگر اللہ تعالیٰ چہرے کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے تو پھر باقی جسم کہاں ہوگا, جسم تو چہرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب نیکوکھنی رکھنی چاہیے. اسی طرح سے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی موت جمعے کو ہوگی وہ شہید, اس کو شہید کا درجہ ملے گا، شہید کی موت ملے گا، اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی کمر پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی اور قبر کا عذاب نہیں ہوگا. تو اس پر بعض محدثین نے یہ بات نہیں لکھی، لیکن ہمارے حضرت نے ملا علی قاری رحمہ اللہ کے بات سے یہ بات بتلائی ہے مرقات شریف سے، کہ جب عذاب قبر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی معاوضہ نہیں ہوگا. یہ فضل مولا پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو پہلے اس کی عزت کرے، اکرام کرے، کھانا کھلائے، سلام کرے، پھر اس کے بعد کیا اس کو جوتے لگاتا ہے. جب قبر میں عذاب نہیں دیں گے تو انشاءاللہ فضل سے امید رکھ سکتے ہیں کہ آخرت میں بھی معاوضہ نہیں فرمائے. یہ اللہ کے کرم سے امید رکھنی چاہیے.